نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولا یا صلی و سلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے ادوار پاک کے ذکر مبارکہ سے، یعنی آپ کی سیرت عظیمہ اور حسنہ سے ہم اپنے دلوں کو اس کے نور سے مستنیر کر رہے تھے اور بالتدریج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے شب و روز، آپ کے حالات، آپ کے ارشادات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ کی خدمت میں حاضری اور آپ کی خدمت مبارکہ سے تسکین و تمانیت، استقامت و استقلال، حکمت و دانائی اور فہم و فراست کی جو باتیں اپنے دل کی زمین پر منقش کی، تو وہ آنے والی امت کے لیے وہ نقوش یقیناً قیامت تک ہر انسان کے لیے سنگ منزل اور رہنمائے کامل اور مینار نور کے مترادف ہیں۔ یہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی تفہیم کے بغیر شریعت کا کوئی موضوع، کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تعلیمات شریعہ کے تمام مسائل اور تمام جزیات ہوں یا کلیات، ان کی تفہیم کامل اور اس کی کامل سمجھ جب آ سکتی ہے کہ جب ہماری نظروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات، آپ کے ارشادات یعنی آپ کی سیرت پاک ہوگی۔ کیونکہ قرآن آپ پر اترا، اگر آپ کے لمحات اور آپ کے کردار آپ کی سیرت سے واقفیت نہ ہو تو قرآن کے مضامین نہیں سمجھ میں آ سکتے۔ شریعت مطہرہ کا اجرا اور صدور آپ کی زبان مقدسہ سے ہوا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا خاموش ہو جانا، یہی شریعت ہے۔ تو جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک اور آپ کے لمحات زندگی کو نہ دیکھا جائے تو کوئی بھی شرعی مسئلہ اس سے ہم سبق یا درس حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تمام فضائل اور کمالات کا مجمع ہے، مجموعہ ہے کہ جو خصوصیت اور جو فضائل اور جو ضرورت ایک انسان کو کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح روش پر چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو تمانیت و سکون کے ساتھ، استقلال اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جو ضرورت پیش آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زندگی میں وہ تمام کمالات کو ودیت فرمایا۔ اور پھر یوں تو انبیاء کاملین پہلے بھی آئے لیکن کسی کی زندگی کو اسوہ حسنہ نہ کہا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مراتب میں سے یہ آپ کا امتیازی خاصہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت پاک کو تمام انسانیت کے لیے عظیم نمونہ قرار دیا گیا. اس کو ہم دوسرے حوالے سے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں لا تعداد شعبے ہوتے ہیں، یعنی اس کی کیفیات کے اندر بھی کئی شعبے ہیں، اس کی خارج کے اندر جس سے اس کو تعلق رہتا ہے کئی شعبے ہیں، اس کی داخلی اور خارجی زندگی کے اندر کئی شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کے اندر کامل دسترس کسی ایک زندگی کے ذریعے نہیں دی گئی. اور پھر انسان کی زندگی کے جتنے شعبے اور درجے ہیں وہ ہر ایک انسان کے اندر کھلتے بھی نہیں، کسی کو کچھ سے تعلق پڑتا ہے، کسی کو کچھ سے پالا پڑتا ہے. جو آپ کی زندگی کا شعبہ ہے جس سے آپ متعلق ہیں ضروری نہیں کہ میں اس سے بھی متعلق ہوں، جیسے آپ سوچتے ہیں ضروری نہیں کہ میں اس سے سوچتا ہوں، آپ کے رہن سہن سے جو شعبہ متعلق ہے ضروری نہیں کہ میرے ساتھ وہ ہو. اس لیے کہ شادی شدہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کا ایک شعبہ اولاد کا، تربیت کا، گھر کے حاکم کا، حاکمیت کا وہ کھل جاتا ہے. ایک کنوارے شخص کے لیے شعبہ نہیں ہوتا. ایک مثلا میں نے ایک ہی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو زندگی کے جن جن مراحل اور جن جن شعبوں سے اور جن جن جہت سے انسان کا تعلق ہوتا ہے تو ساری جہتیں سارے تعلقات ایک ہی کی ذات میں نہیں ہوتے. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کے 100 شعبے ہیں، باپ ہونا، بیٹا ہونا، شوہر ہونا، تاجر ہونا اور اسی طرح دیگر اور شعبے ہیں، تو وہ ہر ایک کی زندگی میں ایک ساتھ سارے آ جائیں ایسا نہیں ہے. کسی میں کچھ ہوتے ہیں، کسی میں کچھ، کوئی تاجر ہے تو کوئی تاجر نہیں ہے، کوئی شوہر ہے تو کوئی کنوارا ہے، کوئی صاحب اولاد ہے تو کوئی محض گویا کہ شادی شدہ تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے، کوئی جناب کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا پڑوس بھی نہیں ہے. المختصر زندگی کے وہ تمام اتار و چڑھاؤ جس سے انسان وابستہ ہوتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. لیکن سرکار کی زندگی کا ایک انقلابی پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت کے جتنے درجے ہیں وہ آپ کی ذات میں کھلے ہیں، انسانیت کے جتنے شعبے ہیں وہ آپ کی ذات مقدسہ کے اندر کھلے ہیں. اس لیے کسی ایک شخصیت کو تمام انسانوں کے لیے رہنمائے کامل نہیں کہا جا سکتا. ہاں ان اصول کو رہنمائے کامل کہا جا سکتا ہے، ایک ذات کو نہیں کہا جا سکتا. اگر کہا گیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کو کہا گیا. پتا چلا کہ رہنمائے کامل کے جتنے اصول تھے وہ اصول کے طور پر تو تھے، کسی کتاب میں مرتب تو ہو سکتے تھے، لیکن ایک ذات میں آ جائے یہ گویا کہ بظاہر محال تھا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اتنی اعجازی کمالات ہیں اور شان ہے، اس میں آپ کی خود شخصیت اور آپ کا خود وجود گویا کہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جو انسانیت کے تمام دستور کے شعبوں پر کامل ہے اور طرز زندگی کے تمام اصول کا گویا کہ مجموعہ ہے. اسی لیے کسی کی زندگی رہنمائے کامل نہ بنائی گئی سوائے مصطفیٰ کریم کے. یہ سیرت کو سمجھنے کے لیے تیسری جہت سے گویا کہ اس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے حضور کی سیرت کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے جس طرح کے پیاسے کو پانی پینا ضروری ہے. ایک انسان کو حضور کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ انسان ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پھر اس کو طرز زندگی گزارنے کا اصول اس کے سامنے آ جائے گا. ایک تو ہوتا اصول بیان کرنا، حضور سے اصول بیان نہیں کروائے گئے، آپ سے ان اصولوں پر عمل بھی کروایا گیا. وہ اچھائی اور بھلائی کے اصول، یہاں پر قید ہے اچھائی اور بھلائی کی، کیونکہ انسان کی فطرت اس چیز کی متقاضی ہے. انسان کی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، ادب و لحاظ کے اعتبار سے، برداشت و رواداری کے اعتبار سے، حلم و بردباری کے حوالے سے، شجاعت و دیانت کے حوالے سے، متانت و فطانت کے حوالے سے، راست گوئی اور دیانت کے حوالے سے، المختصر فطرت کی جتنی خوبیاں ہیں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر ان شعبوں کو کھولا گیا. آقا چاہتے تو صرف بیان کر دیتے لیکن نہیں، آپ کے فرامین ہی کو رہنمائے کامل نہیں بلکہ آپ کی اداؤں کو رہنمائے کامل بنایا گیا. فرامین جو بتائیں گے وہ تو رب کی طرف سے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر اچھائی پر اپنے محبوب کو عمل کروایا ہے، اس لیے حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا. اور جب یہی بات جب چلی ہے تو میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور کے اخلاق سیرت کیا ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا قرآن ہے. انہوں نے کہا جی قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو فرمایا کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے پیش کروں کہ تم سمجھو کہ حضور کی سیرت کیا ہے اور حضور کے اخلاق کیا ہے. تو بس یوں سمجھ لو کہ قرآن کی کوئی نظیر و تمثیل تم لا سکتے ہو؟ کہ نہیں. کہ قرآن جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں. بس حضور کے اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے. اور میں یہاں پر ایک بات مزید عرض کر دوں اس کو دوسری جہت پر لے جا کر، تاکہ سیرت کے مقدمے میں یہ بات بھی ہم شامل کر لیں کہ اخلاق جو ہیں اس کو خوبیاں کہا جاتا ہے، خوبی. اور اللہ رب العالمین کو اخلاق بہت پسند ہے، اور وہ انسان میں اخلاق کی بالادستی دیکھنا چاہتا ہے. اور اخلاق کے تمام اصول اور تمام فرامین کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اخلاق خوبیاں ہیں، اخلاق کا ایک آسان ترجمہ خوبیوں کو بھی ہم کر سکتے ہیں. اب ایک شخص گندا ہو، غلط ہو اور خراب ہو، لیکن اگر وہ اخلاق کی چیزیں اور اخلاق کے اصول کو اپنے اوپر رکھیں تو اخلاق کے اثر سے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اخلاق خوبیاں ہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، امانت اخلاق ہے، شجاعت اخلاق ہے، دیانت اخلاق ہے، دینداری اخلاق ہے، رواداری اخلاق ہے، برداشت اخلاق ہے، خود پسندی سے بیزاری اخلاق ہے، استقامت، ہر فکر میں جم جانا، کام تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، یہ اخلاق ہے. جس طرح لوگوں کے سامنے مسکرا کر ملا جائے، اس طرح سینوں کو ان کے لیے کشادہ کر دیا جائے، یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق کے سارے شعبے ہیں، یہ خوبیاں ہیں. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اخلاق کو اپنائیں. تو اگر ہم سچ نہیں بول رہے تو ہم غلط ہوئے، لیکن اگر سچ بولنے لگ جائیں تو ہم اچھے ہو جائیں گے. اخلاق کے شعبوں کو لے کر اگر ہم اپنے اندر اتارتے چلے جائیں تو ہم اچھے ہوتے چلے جائیں گے. پتا چلا کہ اخلاق ہی اچھا ہے. ہم اچھے جب ہوں گے کہ جب ہم اخلاق کو اپنائیں گے. لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب، اوروں پر تو اخلاق کے احسانات تھے، لیکن تو عظیم ذات ہے کہ تیرے احسانات اخلاق پر ہیں. اوروں پر، اوروں کے دوش پر تو اخلاق سوار ہے اور تو اخلاق کے اوپر سوار ہے. تو اس سے حضور کی سیرت کی آپ برکت کا اندازہ لگائیں کہ ہم اخلاق کے محتاج اور اخلاق ہمارا محسن ہے. کہ اخلاق کے شعبے کو ہم نے اپنایا تو ہم اچھے ہو گئے. مصطفیٰ یہ نہیں کہ حضور نے سچ بولا تو حضور اچھے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ سچ اس لیے اچھا ہے کہ حضور نے بولا ہے. تو حضور کے احسانات اخلاق پر ہیں، ہم پر حضور اخلاق کے احسانات ہیں. اب بتائیے کہ ہم اچھے جب ہوں گے، جب ہم اخلاق کو اپنائیں گے، تو اخلاق اور خوبیاں جب ہم اپنائیں گے تو ہم اچھے ہوں گے. حضور کی ذات یہ ہے کہ ساری خدائی پر اخلاق کے احسانات ہیں اور مصطفیٰ کو اخلاق کے اوپر سوار کر رکھا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب، اخلاق کو ہم نے آپ کے ماتحت کیا ہے. مراد و مدعا کیا نکلا؟ فرما اخلاق کسی سے پوچھے تو وہ سچ اور امانت اور درجنوں چیزیں بیان کرے گا، اور جب اخلاق سے پوچھا جائے کہ تو کیا ہے، جو اخلاق کو اپنائے اس سے پوچھے تو وہ اخلاق کی صفات بیان کرتا ہے، اور جب اخلاق سے پوچھا جائے کہ تو کیا ہے تو محبوب وہ تیری طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تیری اداؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے. کہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے ہم اصول کے محتاج ہیں، لیکن مصطفیٰ اخلاق گر ہیں. جو حضور کرتے ہیں وہی اخلاق ہوتا ہے، اور جو حضور چھوڑ دیتے ہیں وہ غیر اخلاق ہوتا ہے. جو غیر اخلاقی چیز تھی اس کو حضور نے چھوڑ دیا، جس کو آقا نے اپنا لیا وہ اخلاقی چیز تھی. تو اخلاق کا معیار ذات مصطفیٰ بن گئی. تو اندازہ لگائیے کہ حضور کی سیرت کتنی عالی ہے. کہ سب سے بڑی چیز ہی تو اخلاق تھی، ساری خوبیوں کا سر چشمہ. آپ اپنی زندگی کا تگ و دو دیکھ لیں، عبادت اخلاق کا شعبہ ہے، عبادت اخلاق کا شعبہ، توحید اخلاق کا شعبہ ہے، ایمان اخلاق کا شعبہ ہے. یہ سارے اخلاقیات کے شعبے ہیں، یہ سارے اخلاقیات کے شعبے ہیں. ان کو اپنائیں گے تو ہم نیک ہو جائیں گے، ان کو ہم اپنائیں گے تو نیک ہو جائیں گے. اس لیے علماء نے فرمایا، یہ تو حضور نے موضوع کا اظہار فرمایا، یہ تو اس بات کی دلیل تھی. سرکار سے اگر خارق عادت کوئی امر ثابت بھی نہ ہوتا تب بھی حضور کی ذات ہی نبوت کی دلیل تھی. فرمایا بعض علماء صوفیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا گیا، فرمایا کہ آپ کو نبوت دی گئی تو آپ افضل ہوئے. فرمایا آپ پہلے ہی سے افضل ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے تو شرف یہ نبوت کو مل رہا ہے، اللہ نے تو آپ کو سب سے پہلے مشرف فرمایا ہے. یہی ساری چیزیں خوبی، یہ سارے اخلاقیات کے شعبے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کی سیرت کی انسان کو کتنی ضرورت ہے. جو سارے تقاضے میں آپ کے سامنے پیش کروں, آخری بات یہاں پر میں پیش کروں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, جو واقعہ آگے آ رہا ہے کہ اخلاق, ایک ہے اخلاق کے ہم پر احسانات, ایک ہے اخلاق پر حضور کے احسانات. ہم پر اخلاق کے احسانات ہیں اور اخلاق پر حضور کے احسانات ہیں. ہم اخلاق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں, اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. تو یہ حضور کی ذات کی اولیت جو ہے, جس کو میرے امام نے کہا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. بعض جاہل شعر سے چڑھتے ہیں, وہ جاہل ہے, اس شعر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہاں پر امام احمد رضا نے خدا سے بڑا دیا. وہ جاہلوں, یہ خدا کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, یہ خدا کے بندوں میں مصطفیٰ کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے, سب سے اولا اکمل اقوا اعلیٰ ذات مصطفیٰ قریب ہے. جس کو صوفیہ نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اسی کو سہل کر کے اور جاذبیت کے ساتھ میرے امام نے گویا کہ پیش کیا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. اس کو میرے امام نے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا تاقہ یہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ اصول ہے, ایک مجمل عبارت ہے. اس کی تشریح میرے امام نے پورے اس قصیدے میں کر دی کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, بج گئی جس کے آگے سبھی بشریں, شمع لے کر آیا ہمارا نبی. تو یہ اعلی حضرت نے اس مقصد اور اصول نبوت کی تفہیم کے لیے اس قاعدے کو بتایا. اور ایک ایک چیز جس سے حضور اعلیٰ ہے, بعد از خدا کا جو تصور ہے, بعد از خدا کا جو تصور ہے, امام نے اس قطعی قصیدے میں ہر تصور کو گنوایا ہے, چاہے وہ تصور نبوت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خلق میں کسی فضیلت کے حوالے سے ہو. کتنے خوبصورت انداز میں ہر تصور پر مصطفیٰ کو لے گئے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ بعد از خدا بزرگ تو ہی, یہ بزرگیت کا جو تصور تھا, جو اس کا مفہوم تھا, جو اس مفہوم کے اجزاء اور اس کے افراد تھے, اس کو میرے امام نے ہر طریقے سے گنوا دیا کہ وہ خلق ہیں, خلق میں معزز اولیاء ہیں, اولیاء سے معزز انبیاء ہیں, اور مصطفیٰ ان سے بھی افضل ہے. یہ ضرورت پیش آتی ہے. حضرت عیسیٰ کی سیرت کو اسوہ حسنہ نہیں کہا جاتا, حضرت سلیمان کی سیرت کو اسوہ حسنہ نہیں کہا جاتا, حضرت آدم کی سیرت کو اسوہ حسنہ نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے طرز زندگی کے اصول بیان کروائے, ان سے عمل تمام پر نہیں کروایا. لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ سے اصول بیان بھی کروائے اور ہر ایک کا عملی ثبوت بھی مرحمت فرمائے. فرمایا قرآن تو حجت ہے لیکن مصطفیٰ کی ادا بھی حجت ہے, مصطفیٰ کی ادا بھی حجت ہے. تو یہاں پر ایک بات میں آخر میں عرض کر دوں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا تعارف اخلاق سے ہوتا ہے, ہمارا تعلق سچ, ہمارا تعارف سچ سے ہوتا ہے, اور سچ کا تعارف مصطفیٰ سے ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاق کے جتنے شعبے ہیں, سچ بولنا, امانت, دیانت, توحید, ایمان, یہ جتنے اخلاق کے شعبہ جات ہیں, یہ ایسے ہی کسی کے اندر نہیں آ جاتے. اگر کوئی سچ بولتا ہوا نظر آیا آپ کو, امانت اور دیانت کی, اس کو اور ڈیپ میں لے جا کر ہم دیکھتے ہیں حضور کی سیرت کی. ایک تو کہ اخلاق اپنائے تو اچھے ہو گئے, اور اخلاق حضور کے محتاج ہیں, ہم اخلاق کے محتاج ہیں, ہم اخلاق کے محتاج, اخلاق حضور کا محتاج. ہم اپنی تعریف میں اخلاق کو اپناتے ہیں, اخلاق اپنی تعریف میں مصطفیٰ کو پیش کرتا ہے کہ یہ ہے اخلاق, یہ وہ ذات مقدسہ جو اخلاق ہے, اور ہم اخلاق کو اپناتے ہیں تو جناب وہ ہمارے لیے خوبی کا باعث بنتا ہے. لیکن یہ کہ اخلاق جو اپناتا ہے اس کے اندر بھی خوبی ہوتی ہے, اخلاق جو اپناتا ہے اس کے اندر بھی کچھ خوبی ہوتی ہے. جب تو اخلاق وہیں پر آ کر اتر رہا ہے, کہیں اور نہیں جا رہا. اس کو امام راضی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, فرمایا دیکھیں جو سچ بولے نا اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, جس وجہ سے اس کا ضمیر سچ کو قبول کر کے زبان سچ بول رہی ہے. فرمایا جو امانت دار, امانت امین ہو تو اس کے اندر بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے خیانت کی لذت کو نہیں دیکھا, امانت کی بظاہر تنگی کو اس نے دیکھا ہے, لیکن امانت کی لذت نے اس کی زبان اور دل کو سیراب کر دیا ہے. اس لیے گناہ, بددیانتی کے اندر جو گناہ کی لذت ہے اس کو وہ چھوڑتے ہوئے امانت کی طرف آ گیا. تو فرمایا اس کے اندر کوئی چیز موجود تھی. تو اخلاق جس کے اندر اترے گا, بہت قابل قدر نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو لوگ علم غیب پر مناظرہ کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ حضور کے علم غیب کی نفی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. حضور کے علم کی نفی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اخلاق جس کے اندر اترتا ہے اس کے اندر دو صفت کا ہونا ضروری ہے. امام راضی لکھتے ہیں اور یہ صحیح بات, اخلاق جس کے اندر اترے اس میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے, ایک قوت علمیہ ایک قوت عملیہ. اس کے اندر علم کی استعداد ہونی چاہیے, علم اس کے اندر ہونا چاہیے. سچ اور جھوٹ میں علم ہوگا جب تو وہ سچ کو الگ کرے گا جھوٹ کو الگ کرے گا. تو سچ کو اپنانے کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ پھر سچ کی پابندی کے لیے علم جتنا قوی ہوگا تو اس کو اپنانے میں عمل بھی اتنا مقوی ہو جائے گا, اتنا عمل بھی اتنا مقوی ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں بنیاد بنتی ہیں انسان کے تقوی کی, علم اور عمل, قوت علمیہ اور قوت عملیہ. علم جتنا بلند ہوگا اتنی تمیز اخلاق کی آئے گی, علم جتنا بلند ہوگا اتنا عمل میں پختہ ہوتا وہ چلا جائے گا. تو عام شخص کے اندر جب علم اور عمل آ جائے, عام شخص کے اندر جب علم اور عمل آ جائے تو وہ اخلاق کا جامع پیکر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو اخلاق کو اپنائیں, جو محتاج ہیں اخلاق کے, وہ اپنے اندر علم اور عمل کی قوت پیدا کرتے ہیں تو با اخلاق ہو جاتے ہیں. تو اخلاق جس کے قدموں کا محتاج ہے اس مصطفیٰ کے علم اور عمل کا کیا عالم ہوگا؟ اخلاق جس کے سینے میں جاتا ہے وہاں وہ علم دیکھتا ہے, اخلاق جس کے سینے میں جاتا ہے وہاں وہ علم اور پختگی, علم اور عمل کی پختگی کو دیکھتا ہے. تو جس کے سینے میں وہ اترتا ہے, جہاں وہ تنزل کرتا ہے, جہاں وہ جاتا ہے, تو جہاں وہ جائے تو وہاں وہ علم کو تلاش کرے, تو جہاں سے وہ نکلے تو وہ تو علم کا سمندر ہوگا. اس لیے کہ جہاں وہ داخل ہوتا ہے وہاں وہ علم کو دیکھ کر داخل ہوتا ہے. تو یہ خود جہاں سے نکلتا ہوگا وہ تو سمندر ہوگا. اس لیے حضرت امام بوشری نے فرمایا اس حوالے سے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, کہ محبوب آپ کا علم کیسا علم ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ کہ لوح اور قلم کا علم, جس کی وسعت اور فسحت کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. فرمایا وہ تو آپ کے علم کے سمندر کے دو قطرے ہیں, آپ کے علم کے سمندر کے قطرے ہیں. فرمایا جس کے علم کے سمندر, جس کے علمی سمندر کا قطرہ لوح محفوظ ہو تو اس سمندر کی وسعت کتنی ہوگی. تو یقیناً اس کو اخلاق کے حوالے سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ سراسر علم ہے, آقا سراسر علم ہے. سراسر علم ہے جب تو آپ کی ادائیں اخلاق ہیں, آپ سراسر علم ہیں جب تو آپ کی ادائیں اخلاق ہیں. اور جب آپ کا علم جتنا بلند ہے اس لیے عمل کے اعتبار سے آپ معصوم بھی ہیں, اس لیے عمل کے اعتبار سے آپ معصوم بھی ہیں. اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر اپنے علم اور اپنے عمل کا چھینٹا عمر پر ڈال دیتے ہیں تو فرماتے ہیں رات میں نے ایک پیالے میں دودھ پیا اور اتنا پیا کہ جسم کے ہر حصے سے اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگی. فرمایا جو بچ گیا میں نے عمر کو پلا دیا. صحابہ نے کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا نبوت کا علم ہے. اور عمل میں ایسا نکھارا, فرما عمر تو بڑا با کمال ہوا, اب تو شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. اس لیے کہ بے عملی ہوتی کب ہے کہ جب شیطان بہکائے. حضرت عمر حضور کی صحبت میں ایسے رنگے گئے ہیں کہ علم ملا تو کمال کا ملا, عمل ایسا ملا کہ شیطان بہکانا تو درکنار, جہاں آپ کا سایہ ہوتا ہے شیطان اس کے بھی قریب نہیں آتا. تو یہ حضور کی سیرت کی ضرورت سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ میں نے چند عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آتا رہا, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی لوازمات اور ضرورت کے اعتبار سے کہ سرکار کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. اب جو حضور کے علم کے خلاف بکواس کرے اور کہے سرکار فلانی بات نہیں جانتے, وہ خود غیر اخلاق, بد اخلاق اور بد کردار ہے. اس لیے کہ اخلاق جس کے پاس ہوگا اس کے اندر علم ہوگا, تو جس کے اندر علم ہوگا اس میں اخلاق ہوگا. اخلاق آئے گا وہاں پر جہاں علم کا سٹیج اور سیج ہوگی. تو اخلاق اپنا گھر ہی اس جگہ کو بناتا ہے جس کی زمین علم والی ہو, تو جہاں سے وہ نکلتا ہوگا تو وہ سرزمین کتنی علم والی ہوگی. اور اس سرزمین علم اور سراسر علم کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے, تو دراصل یہ خود بد اخلاق ہے. بلکہ یوں کہیے تھوڑا اور چبانے کے لیے, خود غیر اخلاقی حرکتوں میں ہے, یہ خود غیر اخلاقی حرکتوں میں ہے. اس لیے اس بد اخلاق اور بد ضمیر کو حضور کی ذات میں علم نہیں نظر آ رہا، وہاں پر بھولنا اور سکم نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاق سے مزین ہوتے ہیں ان کی نظر میں حضور کا علم اور روشن ہوتا ہے. وہ مناظرہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے شب و روز اس میں گزرتے ہیں کہ حضور یہ جانتے تھے یہ جانتے تھے، اور جو انکار کرتا ہے اس کی شب و روز اسی حدیث سے تحقیق یہ ہوتی رہتی ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے. تو فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں اخلاق جتنا گھر کرتا ہے وہ حضور کا اتنا عاشق ہو جاتا ہے، وہ حضور کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے. ایک بات میں اسی حوالے سے، اب جو واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا، یمن سے قافلہ حضور کے پاس آیا تھا، تو کہ ہم چلتے ہوئے تبوک کے بعد ان واقعات کی طرف چلے گئے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو حضور کے علم پر اعتراض کرے اس نے کلمہ تو پڑھا، کلمے کے تقاضے کو ادا نہیں کیا. کلمے کے ایمان صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، یہ تو ظاہری صورت میں بات پوری ہو گئی، لیکن اس میں اسلام کی بات تو آ گئی، لیکن ایمان کب پیدا ہوگا کہ جب اس کے سارے تقاضوں کو ادا کیا جائے گا. سارے، کیونکہ کفار بھی یہ کہتے تھے اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ تو حضور کے سامنے تاکید کے جملے کے ساتھ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، ان بھی کہتے تھے لرسول بھی کہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب یہ چاہے جتنی تاکید سے تجھے رسول کہیں یہ ہے پکے جھوٹے، یہ ہے پکے جھوٹے. تو زبان سے تاکیدی جملے بھی کر کہے جائیں وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول جب ہوتے ہیں جب دل اس کی تاکید کی تصدیق کر رہی ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور دل کی تصدیق آپ کا عمل بتائے گا. یعنی تقریر کے اندر تو ہم زور لگا کر ساری باتیں پیش کریں، لیکن ہماری خلوت اور دوستوں کے ساتھ یارانہ ہمارا بتائے گا کہ زبان سے جو کہہ رہے تھے وہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور اگر زبان منبر پر بھی حضور کے فضائل بیان کر رہے ہو اور خلوت میں بچوں کے ساتھ بھی حضور ہی کی تعریف بیان کر رہی ہو، تو یہ ہے وہ زبان اور دل کا حسین امتزاج کہ جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو. اسٹیج پہ بیٹھ کے سیاسی بیان یہ فوٹو سیکشن تک آئیے اتحاد کر رہے ہیں اور بعد میں پھر حضور کے علم کے خلاف حضور کی شان کے خلاف گویا کہ غلط بیانیاں کرتے رہے، تو یہ ظاہر اور باطن کا تضاد ہے. اور یہ وہی ہے جو منافقین کرتے تھے، حضور کے دربار میں آ کر کہتے تھے انک لرسول اللہ، بے شک آپ ضرور ضرور اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا میں جانتا ہوں محبوب تو ہمارا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے، تیرے صحابہ کے دلوں میں اپنی محبت کو داخل کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں جب اپنے شیاطین کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں تو تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، تیرے علم کا مذاق اڑاتے ہیں، تیری شان میں بکواسات بکتے ہیں. محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے؟ رب تیرے سامنے بازی کر رہا. اب آپ دیکھیں نبی سراسر علم ہے. اور ایک بہت بنیادی نقطہ جو ایک دفتن میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختار کل کے حوالے سے کہ سید عالم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، سید عالم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو نبی کو اختیار جو ہم کہتے ہیں نا مختار کل، تو کل تو جز سے بنتا ہے. یہ اکثر مناظروں میں ہم سے سوال کرتے ہیں، میں نے اس پر کئی تفصیلی خطابات اس درس سیرت میں کیے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں آتا، صرف اس نقطے کو جو ایک میرے ذہن میں تازہ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کل تو جز سے بنتا ہے. یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مختار کل مانتے ہیں تو آپ پہلے مختار کل میں یہ اجزاء بتائیے. ہم مختار کل نہیں مانتے، تو میں نے کہا آپ مختار جز مان لو. اب کسی ایک مختار، اگر آپ مختار کل پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے حضور کے مختار ہونے پر اعتراض نہیں، مختار کل پر اعتراض ہے. تو اگر آپ کو مختار، کیونکہ آپ کا سوال ہے کہ ہم رسول اللہ کو مختار کل نہیں مانتے، میں نے کہا اس کا مطلب تم مختار کل کی تخصیص کرتے ہوئے حصر کرتے ہوئے کہتے کہ ہم حضور کو مختار کل نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جز مانتے. تو جب جز ماننے میں شرک نہیں ہے تو کل ماننے میں بھی شرک نہیں ہے. جس معنوں میں تم جز مانتے اس معنوں میں ہم کل مانتے. اگر وہ جزیت میں انتہا ہے تو یہاں پر کلیت میں بھی انتہا ہے، تو کوئی فرق نہیں، جو قید جز کے لیے وہ کل کے لیے. ہاں تم بخیل ہو، تم بعض معاملوں میں مانتے ہو، ہم اللہ نے جو دیا ہے وہ سب معاملے میں مانتے ہیں. جب قاسم نانوتوی دیوبندیوں کا مولوی، جب اس کے نام کے آگے یہ لکھا جائے قاسم العلوم الخیرات، دیوبندی علماء مولوی قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا، میں کوئی ان کا نام یہی ہے، میں کوئی گالی نہیں دے رہا، ان کا نام یہ اس طرح لکھا جاتا، آپ تعجب مت کیجئے گا کہ میں کہاں چلا گیا، ان کا نام ہی ایسا لکھا جاتا. اشتہارات اگر آپ روڈ پر دیکھیں یا ان کی کتابیں دیکھیں، تھانوی صاحب ان کو انہیں الفاظ سے لکھتے قاسم العلوم الخیرات، یعنی وہ علم اور نعمتوں کو خرچ کرنے والے ہیں. اور اسی چیز میں اگر آپ جا کر انہی کے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری کو پڑھیں، ان نمانا قاسم اللہ یوتی، وہ حضور کی تقسیم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور قاسم نہیں، میں پوچھتا ہوں بدبختو، اگر حضور قاسم نہیں جن کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، تو جس کے لیے قاسمت صفت قاسمیت علی الاطلاق کہی جا رہی ہے، جو اطلاق کے کامل کے ساتھ مصطفیٰ کے لیے بولی جا رہی، ان کو آپ کہو کہ وہ قاسم نہیں، اور جو انگریزوں کا ایجنٹ ہو اس کو تم کہو کہ جناب قاسم العلوم الخیرات. اگر مولوی کو قاسم العلوم الخیرات کہنا شرک نہیں، تو مصطفیٰ کو کہنا شرک کیسے ہو سکتا؟ شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم مولویوں کو قاسم العلوم الخیرات کہتے ہو، اور حضور کو ہم کہیں کہ سرکار نفع دینا دے دیتے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہتے ہیں جناب یہ شرک ہے. میں نے کہا اگر یہ شرک ہے تو وہ قاسم العلوم الخیرات کیسے ہو گیا؟ اگر تمہارا ملہ تمہیں علم دے سکتا ہے بد اخلاقی کا، تو یقیناً سراسر علم اخلاق کا مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ علوم کے بھی گویا کہ تقسیم کرنے والے ہیں اور خیرات کی بھی تقسیم کرنے والے ہیں. ایک بات یہاں پر میں عرض کروں کہ وہ اختیار کلی، یہ تو ایک ایسی بس الزامی جواب تھا، مختار کل حضور کس چیز میں اختیار ہے؟ تو دیکھیں حضور کو شفاعت کا بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے، حضور کو تشریعی اختیارات بھی ہے کہ شریعت کے کسی عام حکم سے کسی کو خاص کر دیں، خاص سے عام کر دیں، اس کی تفصیلیں ہوتی رہتی ہیں اکثر، اس میں جا کر میں موضوع کو اس طرف نہیں لے جا سکتا. حضور کو تکوینی اختیارات بھی ہیں، حضور کو کسی چیز کو کر دینے کا اختیار. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو دیکھا کہ اس کو سب سے بڑا فخر اپنے تخت پر ہے، اگر نبی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو بلقیس کو کیا ضرورت تھی حضرت سلیمان کو ماننے کی؟ بلقیس نے جو تخت بنایا تھا وہ تخت سب سے مہنگا تھا، کیونکہ اس پر جواہرات اور ہر چیز کے انعامات، ہر چیز جو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ اور سب سے زیادہ گویا کہ پسندیدہ ہے، اس تخت پر اس نے لا کر جڑ دی. تو کوئی مالدار تو اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بلقیس تو سب سے زیادہ ملک سبا کی ملکہ تھی اور سب سے زیادہ مالدار تھی، اور طاقت میں بھی کوئی اس کے سامنے نہیں، اس لیے کہ اس نے اس تخت کو 8 قلعوں کے اندر محفوظ کیا تھا اور جناتوں کا پیسہ رکھا تھا. اب کوئی عام آدمی بھکاری یہ کہے میری بات مان لے، وہ کہے کہ چل یہاں سے، تیری بات کیوں مانوں، جب میں خود اتنی امیر کبیر ہوں تو مجھے تیری بھکاری کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے. اور کوئی کمزور آ کر کہے کہ جناب میری بات مان لو، وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے، میری طاقت نہیں ہے. اب ضرورت ہی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اگر خدا بلقیس کے مقابلے پر بھیج رہا ہے تو مال بھی اس سے زیادہ دینا ہے اور طاقت بھی اس سے زیادہ دینی ہے. یہ وہابی جو نبی کی تعریف کرتے کہ نبی جس کا نام محمد و رسول وہ کسی چیز کا مختار نہیں، میں نے کہا یہ نہ رسالت کی تعریف ہے نہ ایسے رسول ہوتے ہیں. ہاں وہابیوں کے جو رسول ہوں گے ویسے ہوتے ہوں گے، خدا نے جن کو رسول بنا کر بھیجا ہے اسے اپنے دور میں ہر صفت میں سب سے زیادہ اعلیٰ، ہر کمال میں سب سے زیادہ مختار بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے ہدہد جب آئے، ہدہد پرندہ وہ آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں نے فلاں بستی دیکھی ہے، اس میں جناب یہ ملکہ ہے، اس کی یہ طاقت ہے، یہ شہرت ہے. سلیمان علیہ السلام نے خامخانی کہہ دیا کہ جاؤ اس کو پیغام دو، بلکہ فرمایا کہ اسے اپنے کس چیز پر زیادہ فخر ہے، تو تخت کی بات کی گئی. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام ڈائریکٹ پیغام نہیں بھیج رہے کہ ایک خدا کو مان، تو سورج کو پوچھتی ہے، چاند کو پوچھتی ہے، ایک خدا کی عبادت کر. حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، وہ خدا کے کلمے کا مذاق نہیں کروانا چاہتے، وہ خدا کے کلمے کو ثابت کروانا چاہتے ہیں. لہذا آپ نے کیا کیا، یہ قابل توجہ جملہ ہے، آپ نے کلمہ نہیں پیش کیا، پہلے اس سے پوچھا کہ اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، کہا جی اس کی طاقت یہ ہے، فرمایا تخت پر طاقت ہے، لے آؤ اس کا تخت اٹھا کر تاکہ ہماری طاقت کو دیکھ لے گی. یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہے لیکن اس کو دوسرے انداز سے ذرا سنیے گا، لے آؤ اس تخت کو اٹھا کر، کیوں لے آؤ؟ تاکہ اسے ہماری طاقت کا پتہ چل جائے، اور جب وہ ہمارے سامنے کمزور ہوگی تو ہماری بات مانے گی، کیونکہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے. بڑا یا مال میں بڑا ہو یا طاقت میں بڑا ہو، دو چیز، قدرت اور علم یہ ایسی چیز ہے جس کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو تخت کو اس کونے سے نکال کر لے آئے تو اس کا علم کتنا مقوی ہوگا اور اس کی طاقت کتنی ہوگی. تو فرمایا وہ 2 مہینے کے سفر پر، یعنی مسلسل رات دن 2 مہینہ چلے، تب جا کر ملک سبا کا یہ علاقہ آتا ہے جہاں پر بلقیس کی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام اس کے درمیان. بعض علماء نے 3 مہینے بھی لکھا. فرمایا حدود کے اس پیغام پر کہ اب اس تخت کو اٹھا کر لاؤ، آپ یوں ہی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس کے اندر، اللہ اسے آزادی نصیب فرمائے، آپ تشریف فرمائے اور آپ کے صحابہ جو آپ کے صحابی ہیں سلیمان علیہ السلام وہ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ بس لے آؤ، بس یوں ہی آپ نے فرما دیا لے آؤ، پورا یعنی لے آؤ یعنی خود نے قصد نہیں فرمایا اپنے غلاموں کو کہا لے آؤ، خود کرم فرمائے تو پھر کیا بات ہوگی، فرمایا لے آؤ تم لے آؤ جاؤ کوئی بھی لے آؤ، تو ایک جن کھڑا ہوا قال عفریت من الجن سورہ نمل میں ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا میں لے آتا ہوں، تو فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے، فرمایا حضور یہ آپ کی جو میٹنگ اور نشست چل رہی ہے نا، یہ آپ کی جو محفل چل رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اور آ جائے گا، اس کو یوں سمجھ لیا آپ تین چار گھنٹے میں آ جائے گا، سودا بہت اچھا تھا، اس لیے کہ دو مہینے کا تین مہینے کا سفر آٹھ قلعوں کے اندر جا کر جھگڑا کرنا، جناتوں سے چھین کر اس تخت کو لانا، تخت اتنا وزنی اور بھاری ہے اس کو جنی لا سکتا ہے، جنوں سے جنی لڑ سکتا ہے، اور ایک جن کیسا لڑے گا یہ بھی بڑی بات تھی، سودا اچھا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی لاؤ، اس سے بھی جلدی لاؤ، تو اس وقت آپ کے ایک صحابی جن کا نام حضرت آصف تھا، حضرت آصف بن برخیا جو آپ کے نالین اٹھانے والے ہیں، آپ کے حضور علم لینے والے ہیں، آپ کے سامنے زانو تلمس کو خم کرنے والے ہیں، آپ سے علم کی خیرات لینے والے ہیں، انہوں نے کہا جی انا آتی کبھی میں لے آؤں گا اس تخت کو، ارے بھائی وہ تخت کب لاؤ گے تم، جنات تو تین چار گھنٹے لگاتا ہے تم تو تین چار سال لگاؤ گے، تم جنوں سے لڑو گے کیسے، فرمانا آتی کبھی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں، فرما قبل آئیں تد الیک طرف، فرما یہ تو بڑی لمبی بات کر رہا ہے حضور، میں ہوں تو انسان لیکن آپ کا صحابی ہوں، یہ آپ ہی کا فیض ہے میرا کچھ نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، فرمایا میں تو پہلے بھی آصف تھا لیکن اب سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے آپ کا صاحب بن گیا ہوں، تو حضور اب میں لے آؤں گا، فیضان سب آپ کا ہے، فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات کرتا ہے، میں لے آؤں گا، فرمایا کتنی دیر میں، فرمایا آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آئے گا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار تکوینی نہیں، علماء کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آصف بن برخیا اڑ کر نہیں گئے تخت کو لینے کے لیے، کہ پلک جھپکنے میں تخت کو لے آئے، اگر اڑتے بھی تو پلک جھپکنا تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس نے کوئی ایک دو منٹ رکھتے کہ جناب اڑ کر جا رہے ہیں لا رہے ہیں، آصف بن برخیا اڑ کر نہیں گئے، قلعے کے دروازوں کو تالوں کو توڑا نہیں، جناتوں کو پچھاڑا نہیں، تخت کو کاندھے پر نہیں اٹھایا، یہ کسبی کوئی طریقہ نہیں تھا بلکہ سراسر خارق عادت تھا، صرف یہ پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور آپ یہ بتائیے رکھنا کہاں پر ہے، آپ یہ بتائیے رکھنا کیا ہے، سلیمان علیہ السلام فرمایا یہاں رکھنا ہے، ایک جگہ بتائی یہاں رکھنا ہے، آصف بن برخیا اڑ کر نہیں گئے، جس جگہ رکھنا تھا اس جگہ کو دیکھ کر فرمایا کونے لاش تخت ہو جا، تخت وہاں سے یہاں ہو گیا، اس کو کہتے اختیار تکوینی، میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف بن برخیا، قرآن ان کے اختیار تکوینی کو بیان کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا صحابی اگر اختیار تکوینی رکھتا ہے تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد ساری خدائی میں علی الاطلاق افضل سیدنا صدیق اکبر ہے، میں کہتا ہوں کروڑ ہاں آصف بن برخیا ایک طرف، رسول اللہ کا ابو بکر ایک طرف، اس لیے کہ ان کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے، سلیمان علیہ السلام کا صحابی اگر اختیار تکوینی رکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کے غلام غوث اعظم بھی اختیار تکوینی رکھ سکتے ہیں، جب سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے والا اختیار کن رکھتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اختیار کن کیسا ہوگا، جب سلیمان علیہ السلام نبی اور رسول ہیں اور اختیار کن رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کے اختیار تکوین کی شان کیا ہوگی، اگر اختیار تکوین شرک ہے، میں نے اصولی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ انہوں نے کہا کن العرش انا آتی کبھی قبل آئیں ارتدہ الیک کا طرف، کہ پلک جھپکنے کے ساتھ تخت آئے گا، اب تخت آئے گا کیسا، مفسرین لکھا کہ آپ نے لفظ کن سے، اور یہ دیوبندی مانتے ہیں اس چیز کو، ذکر نہ کریں تو الگ مسئلہ ہے، کہ جب تک شناختی کارڈ بنوانا ہے تو کہا ابا کا کیا نام ہے تو نکاح نامہ لے آئے، بعد میں کہنے کہ میں نہیں مانتا، پھر ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ دو گواہ دیکھیں، یہ ایک ضعیف گواہ رہ گیا باقی تو انتقال کر گئے، یہ کہتے ہیں آپ کے ابا ہے، کہا نہیں بخاری بتائیے آپ، بخاری میں لکھا ہے میرے ابا ہے، مسلم میں لکھا ہے میرے ابا، تو ایسے مخبر اور پاگلوں سے کیا بات کی جائے، لیکن بات اس لیے کی جاتی ایسے پاگلوں کے قبضوں میں ممبر آ گیا ہے، ایسے پاگلوں کے قبضوں میں جماعتیں آ گئی ہیں، جماعت اسلامی فلانی جماعت فلانی جماعت، ایسے پاگل اور علم اور ایمان سے خالی لوگوں کے ہاتھ میں اسلام کی باغڈور آ گئی ہے، جو سنبھالنے کی زبردستی باغڈور آ گئی ہے، لفظ بظاہر پیش کر رہا ہوں، انہوں نے تھام لی ہے اور اس کو اسلام کا نام پیش کر دیا ہے، اس لیے برملہ ان کا رد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ عوام کے اندر شعور بیدار ہو، عوام کے اندر شعور بیدار ہو. میں یہاں پر آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصف نے کر کے دکھایا, انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں اس بات کو لکھا ہے کہ خدا اپنی ہر صفت اپنے بندوں کو دیتا ہے سوائے صفت الوہیت کے. خدا ہونا یہ کسی کو نہیں دیتا, اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا چاہیے, اور اللہ کے سوا کوئی واجب ہی نہیں ہے, کیونکہ واجب ایک ہی ہو سکتا ہے. واجب ایک ہی نقطے کے گرد دائرہ گھومتا ہے اور نقطہ ایک ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے دائرے بنتے ہیں. تو واجب الوجود ایک ذات ہے, اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں وحدت الوجود, تم نے 360 خدا کو مان لیا. ہم نے کہا 360 خدا کو نہیں مانا, وجود اگر ہے ہونا یہ تو سب عکس ہیں, یہ تو سب عکس ہیں. اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے جس پر وجود کا اطلاق ہو. اگر کوئی ہے, اگر کسی کی موجودگی ہے وہ خدا. ہماری کیا موجودگی, پہلے نہیں تھے بعد میں آ گئے, اب نہیں ہوں گے بعد میں چلے جائیں گے, کھڑے ہیں تو سو جائیں گے, سو جائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم اتنے تو تغیر پکڑتے ہیں, تو ہم وجود کی کہاں تعریف پر صادق آتے ہیں. تو اس لیے صوفیہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مزید جتنا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ ایقان اور عرفان کی وادی میں جتنے مستغرق ہوتے ہیں تو پھر ان کی نظر سے ساری دنیا فنا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, وہ کہتے ہیں ایک وحدت الوجود, بس اگر وجود ہے تو وہ خدا کا. اس نظریے کو کہ سارے وجود اس کی وجہ سے اور وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے, تو وہ وجود حقیقی کے اعتبار سے وحدت الوجود کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب یہ بھی خدا یہ بھی خدا یہ بھی خدا, یہ غلط تعبیرات کر کے گویا کہ بد مذہب ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن عقیدے میں اتنے بڑے بڑے علماء راسخین گزرے ہوں, میرے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا, فرما کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ آسان ہے, وحدت الوجود ایک وجود, یعنی ایک ہی وجود واجب ہے, ایک ہی وجود ضروری ہے, اور وہ خدا کا وجود ہے. اس کے بعد جتنے بھی وجود ہے وہ خدا کی عطا سے ہیں, ان کو خدا نے پیدا کیا ہے, ان کو خدا نے پیدا کیا. میرے دوستو یہاں پر میں جو بات آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے واقعے پر انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا, جو دیوبندیوں کا بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے ہندوستان کے اندر, دیوبند کے اندر بڑی شان و شوکت سے, اس نے یہ لکھا ہے کہ خدا اپنی ہر صفت کے ساتھ صفت کن ہو جائے, یہ بھی اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. تو جب اولیاء کو عطا فرماتا ہے تو اولیاء کے نام کے سب سے پہلے مصداق تو حضرات انبیاء ہیں, اور ولایت تامہ اور الاطلاق جو ہے وہ میرے آقا پر بولی جاتی ہے, سرکار کی ذات مبارکہ ہے. اگر ایک لفظ میں خدا کا ولی کسی کو کہا جائے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے, باقی سب کی ولایت حضور کی صدقے سے, حضور کی عطا سے ہے. تو لکھتے ہیں کہ جناب لفظ کن کے ہو اور وہ ہو جائے, خدا جب ساری صفت مرحمت فرماتا تو یہ بھی عطا فرماتا ہے. جس طرح کہ وہ لفظ موجود ہے حدیث میں کہ وہ لسان الذی یتکلم بہ, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, یعنی زبان بننے سے خدا پاک ہے, یعنی میری کن کی تاثیر میں اسے عطا فرماتا ہوں, یعنی جتنی مخلوق کو دینی چاہیے وہ عطا فرماتا ہوں, اور جب وہ کہتا ہے کس کام کو تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں اختیار تکوینی, اختیار تکوینی. تو میں اختیار آخری جملے کی طرف آتا ہوں, جو مختار کن حضور کو کہا جاتا ہے نا, تو حضور کو شفاعت کا اختیار ہے, حضور کو تشریح اختیار ہے, حضور کو تکوینی اختیار ہے. حضور جو لباس پہن لے اس میں فیض منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ حضور کا اختیار ہے. عبداللہ بن ابی کو دیا تو کہا کوئی فیض نہیں ہوگا, اپنا ہی جبہ. وادی کہتے ہیں اگر جبے سے فیض ہوتا ہے تو عبداللہ بن ابی کو بھی تو جبہ دیا تھا. میں نے کہا تم نبی کو سمجھ نہیں پائے اس لیے جبے کا مسئلہ بھی نہیں سمجھو گے. یہ تو مصطفیٰ کو اختیار ہے, جس کے لیے فیض کھول دیں, جس کے لیے روک دیں. اب جو جبہ حضرت امیر معاویہ اپنی قبر میں لے جا رہے ہیں وہ بھی حضور کا جبہ ہے, جو عبداللہ بن ابی منافق اپنی قبر میں لے جا رہا ہے وہ بھی حضور کا جبہ ہے. یہی تو حضور کے اختیار ہے کہ ایک کے لیے فیض کو عام کرتے ہیں, ایک کے لیے روک دیتے ہیں. تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے. یہ سارے جزئیات مل رہے ہیں تب جا کر یہ کل بنے گا. اور ایک بات میں علم غیب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے حبیب کو علم میں بھی مختار بنایا ہے. وہ کس طرح؟ کہ بتا دیں تو مرضی ہے, بتا دیں تو مرضی ہے, نہ بتائیں تو مرضی ہے. اسی کو تو اختیار کہتے ہیں. اب یہ علم غیب کے سارے سوالات بھی ایک اصول سے حل ہو جاتے ہیں. حضور نے اگر کہیں پر نہیں بتایا کسی بات کو تو آپ کی مرضی نہیں تھی, کیونکہ حضور کی ذات حکیم و دانا ذات ہے. آپ کے بولنے میں بھی حکمت ہے, آپ کے خاموش رہنے میں بھی حکمت ہے, آپ کے بولنے میں بھی حکمت ہے, آپ کے خاموش رہنے میں بھی حکمت ہے. تو آپ نہ بولیں تب بھی مختار, آپ بولیں تب بھی مختار. جس طرح قرآن نے حضرت سلیمان کے لیے کہا کہ صرف تخت نہیں فسخرنا لو ریح ہم نے ہوا بھی تیرے سپرد کر دی ہے، فرمایا فمنن او امسک، فرمایا ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک، یہ ہماری عطا ہے چاہے بانٹ دے چاہے روک دے، اسی کو تو اختیار کہتے ہیں۔ اور اسی لیے تھانوی صاحب نے کہا یہ جو بانٹ دے اور روک دے، تو مولوی بشیر تھانوی تیبیان اپنی کتاب بیان قرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ فرمایا یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو خازن نہیں بنایا، حضور کو اس پر حارث حضرت سلیمان کو خازن نہیں بنایا اور نہ اس پر حارث اور دروگا چوکیدار بنایا، فرمایا ہوا پر مختارم اور مالک بنایا ہے، اس لیے تو فرمایا جس کو چاہو دو جس سے چاہے روک دو، امن و نوم سے چاہے تو عطا کر دو چاہے روک دو، یہی انبیاء کی صفت ہوتی ہے، یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے، یہی ان کا اختیار ہوتا ہے، یہی ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، جس بنا پر ساری خدائی ان کو مانگتی ہے اور پھر وہ سب کو لے کر خود سمیت سب کو لے کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ طاقت جو دی جاتی ہے خدا کی طرف لانے کے لیے دی جاتی ہے اور یہ اللہ انہیں طاقت عطا فرماتا ہے، اگر یہ طاقتیں نہ دی جائے تو نبوت کا سارا تصور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ وہاں بھی جو نبوت کا تصور پیش کرتا ہے ایسے نبی کے ہاتھ پر تو کوئی کلمہ نہیں پڑتا، لیکن جو اتنے انبیاء آئے ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر کلمہ پڑا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا۔ ایک لطیفہ میں آپ کو یہاں پر سناؤں کہ کہتے ہیں نبی جو معجزہ دکھاتا ہے اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب حضرت موسیٰ کے سامنے رسیاں پھینکی کافروں نے اور ان جادوگروں نے، تو وہ سانپ بنانے کی جو کوشش کی انہوں نے تو یہ اپنے ارادے سے کی یا خود بخود ہی وہ رسیاں گر گئی؟ کہا نہیں اس میں تو ان کا ارادہ تھا۔ میں نے کہا بڑے ظالم ہو تم کہ حضرت موسیٰ کو معجزہ دکھانے میں ارادہ نہ ہو اور کافر کو جادو دکھانے میں ارادہ ہو، پہلے یہ بتاؤ تم کس پارٹی کے ہو؟ یعنی ظلم دیکھیں، انبیاء کے ساتھ بغض دیکھیں۔ آؤ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے رسی پھینکی، ہم نے کہا کیوں پھینکی؟ کہا ان کا ارادہ تھا کہ یہ سانپ بنے۔ میں نے کہا ارادے کا دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا لغت کھولو، ارادہ کہو، مرضی کہو، اختیار کہو، بات ایک ہی ہے۔ میں نے کہا تم اختیار اس لیے نہیں کہہ رہے ہو یہ عوام تمہارا گربان پکڑ لے گی، تو وہاں پر ارادہ کہہ کر چکمہ دے رہے ہو، لیکن ارادہ بھی مرضی سے اور مرضی اور ارادہ ہی تو اختیار ہوتا ہے۔ تو کہتے ان کا ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو لاجواب کریں۔ میں نے کہا وہ اپنے ارادے سے رسی پھینکے، اپنے اختیار سے رسی پھینکے کہ وہ لاجواب کرنا چاہیں، اور حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکے سانپ بنانے کے لیے تاکہ خدا کے دین کی بالادستی ہو، انہیں اختیار نہ ہو اور جادوگروں کے اختیار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اختیار کو تو ماننا شرک تھا، تو وہ ہندوؤں کے لیے جو تم مان رہے ہو وہ تمہارے جائز کیسے ہو گیا؟ تو یہ سب گورکھ دندہ ہے، بغض ہے ان کو انبیاء سے، سمجھتے یہ سب کچھ ہے۔ یہ جو اتنی سادہ سادہ بات آپ جو سر ہلا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ دل میں ہنس بھی رہے ہیں کہ کیسے بے وقوف ہیں، سمجھتے یہ سب ہے، لیکن اگر یہ حق بولیں گے تو دکان بند ہو جائے گی، چندے بند ہو جائیں گے، تنظیمیں بند ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ سامنے بیٹھے ان کو اگر مناظروں میں لائیں تو چڑھ جاتے ہیں، ساتھ میں بٹھا کے چائے مائیں پلائیں اور کھانا ملائیں اور مولانا بتائیں، یار بات تو غلط ہے، بات تو غلط ہے۔ ہمارے بہت بڑے شیخ العزیز ہیں قبلہ علامہ غلام سعید سیدی صاحب، وہ خود گئے جامعہ کراچی، دارالعلوم کراچی گئے اور وہاں پر تقی عثمانی سے آپ نے علم غیب کے موضوع پر بحث کی، اور اس کے باپ کی کتاب جس کو مفتی اعظم محمد شفیع کہتے ہیں اس کی کتابوں سے حوالے دکھائے۔ تقی عثمانی نے یہ کہا کہ یقیناً یہ غلطی دی، آپ نے فرمایا نکال دو، آپ نے وہ حلفیت تحریر فرمایا ہے اور تقی عثمانی آج بھی زندہ ہے۔ تو اس وقت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضور اگر یہ کہیں گے تو عوام ہمارے سر پر آ جائے گی، تو ہم نے کہا یہی جواب پھر خدا کو بھی دینا، یہی جواب پھر خدا کو دینا، سمجھتے یہ سب ہے، سمجھتے یہ سب ہے۔ لہذا آخری جملہ پیش کر کے میں تقریر ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضور کو علم میں بھی اختیار ہے، حضور کو بتا دیں مرضی ہے، نہ بتائیں مرضی ہے۔ اور یہ جو حوالہ آ رہا تھا کہ یمن سے وہ قافلہ آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، سگا نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہا حضور میں نے خواب میں گدھی کو دیکھا جو حاملہ ہے اور اس نے بچہ جنی ہے، اور بچہ جو ہے وہ سیاہی مائل اور سرخی، جو برس نہیں ہوتا کہ کالا ہو اور اس کے بدن کے اندر سرخ، جس طرح کہ شدید بخار ہو جائے تو برس ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ جسم کا گوشت لال ہو جاتا ہے، چمڑا لال ہو جاتا ہے اور اس پر کالی کی بھی ہوتی ہے، سیاہی بھی ہوتی ہے اور سرخی بھی آتی ہے، تو اس کو بھی برس کہا جاتا ہے۔ ایک برس تو مکمل الگ الگ صورتوں میں ہوتا ہے، تو کہا کہ حضور اس کا چہرہ جو ہے وہ برس مانند ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تُو نے یہ خواب دیکھا کہ تُو نے دیکھا کہ ایک گدھی ہے اور وہ حاملہ ہے، اس نے بچہ جنا اور بچے کی صورت ایسی ہے، تو کہاں
سکا نے فرمایا کہ تو نے اپنی لونڈی گھر چھوڑایا تھا؟ کہ ہاں. کہ وہ حاملہ تھی؟ کہاں. کہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے. تیرا وہ یمن میں بیٹا پیدا ہوا ہے سرکار یہاں بتا رہے یمن. اب وہ پوچھتا ہے کہ حضور بیٹا تو پیدا ہوا لیکن وہ برس والا کیوں تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ برس والا ہے. کہیں سبحان اللہ. تو کہا حضور برس والا ہے تو کہ میری بیوی نے زنا تو نہیں کروایا؟ تو کہ نہ مجھے برس ہے نہ میری بیوی کو برس ہے. ہمارے جسم کو دیکھیے رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میرا بچہ برس والا پیدا ہوا ہے کہ میرے اس بچے کے نسب میں فرق تو نہیں؟ کہ میری بیوی نے میری باندی نے جناب جو ہے وہ حرام کاری تو نہیں کروائی؟ آقا نے فرمایا نہیں 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 ایسا کچھ نہیں. فرمایا حضور وہ کیسے؟ اب دیکھے کہا بتا دوں؟ کہیں سبحان اللہ. آقا نے فرمایا بتا دوں؟ یہ ہے وہ اختیار تشریح, یہ اختیار علم مختار کل کا ایک جز. اور ہمیں بڑے وسوخ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اور کسی میں دم خم ہے تو پوری دنیا اس کو سن رہی ہے. تو ہمیں ویب سائٹ پر اس موضوع پر چیلنج پیش کریں اور حوالے اس پر لا کر رکھتے ہیں کہ حضور کو علم میں اختیار ہے کہ چاہیں تو اور مرضی میرا آقا پوچھتے بتا دوں؟ کہ بتائیے. حضور نے اس کو قریب بلا کر کہا کہ تیرے جسم میں خاص جگہ ہے جہاں پر برس کا چھوٹا سا داغ ہے. اب اس نے کپڑے پہنے ہوئے, اس سے پہلے اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. یمن میں یہ حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں. یہ یمن سے آئے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد آقا کی صحابیت کے شرف پانے کے لیے دیدار کے لیے آئے ہیں. اب تک تو تابعی ہیں کیونکہ صحابی کو دیکھا ہے. جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے. تو یمن تک تو تابعی ہیں, مدینے میں آ کر صحابی ہو رہے ہیں. کیونکہ جس کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں وہ تو صحابی ہے. حضرت معاذ بن جبل جب مدینے پہنچتے ہیں آقا کو دیکھتے ہیں تو نہ آقا نے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے, لفظ بظاہر پیش کر رہا ہوں, اور نہ انہوں نے کبھی آقا کو دیکھا ہے. آقا نے نہیں دیکھا, آقا نے تو روز اول دیکھ لیا تھا ان کو. حضور خود فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی جس طرح ساری خلق آدم پر پیش کی گئی. صحابہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ ان کے چہرے مٹیوں میں جو بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ, یہ میرے آقا کی شان ہے. فرمایا مٹیوں پر جو ان کے نقوش بنے تھے روح ڈالنے سے پہلے, فرمایا کہ میرے رب نے ان کی مورتیاں میرے سامنے پیش کی. فرمایا جو ایمان لائیں گے ان کے چہرے دکھا دیے جائیں. آپ اس بات سے خوش ہو جائیں, سرکار فرماتے جو ایمان لائیں گے ان کے چہرے دکھا دیے گئے, اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے بھی چہرے دکھا دیے گئے ہیں. تو جو مصطفیٰ نے تو اپنی امت کو پہلے سے دیکھ لیا ہے. سرکار نے تو امت کو پہلے سے دیکھ لیا ہے. اب وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تیرے جسم میں, انہوں نے پہلے حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہے, انہوں نے خواب بیان کیا. مجمع کثیر ایک بندہ خواب بیان کر رہا ہے, اب وہ کپڑا بھی پہنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تیرے جسم کے خاص جگہ پر ایک داغ ہے برس کا. فرمایا کہ باپ کے جسم پر اگر کوئی داغ ہو, یہاں سے ایک طریقہ حد قذف کو سلجھانے کے لیے اور نسب کی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے ایک نقطہ میرے آقا نے علم سے دیا. فرمایا باپ کے جسم پر اگر کوئی داغ ہو, دھبا ہو, کبھی یوں ہوتا ہے کہ باپ کا پورا چہرہ بچے میں منتقل ہوتا ہے, کہ باپ بیٹا بالکل باپ کی طرح لگتا ہے. اس کی ادائیں, اسٹائل, ہاتھ کھلانا بولنا, سب چہرہ پیشانی سب ہوتا ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ کچھ بھی باپ سے نہیں ملتا, لیکن باپ کے جسم کا ایک نہ ایک بال, داغ, ذرہ بیٹے کے اندر ضرور ہوتا ہے, جو اس کی نسب کی اہمیت کو, جو حضور نے فرمایا کہ جب باپ کا پانی غالب آتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور جب ماں کا پانی غالب آتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی میرے آقا نے بیان فرما دیا ہے. تو ایک جسم کا عضو گویا کہ بچے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے, ہم نے اپنے میں تہذیب سے نعمت کے لیے بات عرض کرتا ہوں, یہاں پر تہذیب سے نعمت کے لیے بات چلی ہے بزرگوں کے طریقے پر. ہمارے خاندان میں الحمدللہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیچھے گدی کے اوپر لال نشان ہوتا ہے. میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ہاسپٹل میں بچے کو ایک چھپا دیا گیا اور کہا کہ جناب یہ تمہارا بیٹا ہے, تو والد صاحب کہا کرتے تھے مجھے اکثر مزاحن کہ میں نے تو تمہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ تم کون ہو, اس لیے کہ جو بچے میرے سامنے لائے گئے تو اس میں علامت نہیں تھی. اور وہ مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے جو وہ کرتے ہیں یا کوئی مذاق کے طور پر, فرمایا کہ جب مجھے تمہیں دکھایا گیا تو میں نے چہرہ نہیں دیکھا, پیچھے گردن دیکھی اور گردن دے کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو ایک چیز کوئی نہ کوئی بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. یا آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ کے بچوں کے اندر آپ کی ایک ایک انگلیوں کے ساتھ معاملات, چہرے کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا کہ یہ حرام کا بچہ نہیں, بچہ تیرا ہی ہے, لیکن تیرے جسم کے ایک حصے کے اندر, تیرے جسم کے ایک حصے کے اندر ایک ایسا ذرہ موجود ہے جس نے تیرے پورے بچے کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. غلبہ حاصل کر لیا. وہ صحابی آگے بڑھتے, پہلے میرے آقا نے پوچھا کہ بتا دوں بتا دوں, تو کہا ہاں یہ حضور کا اختیار ہے, بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی, نہ بتائیں تو حکمت ہے. یہ اس میں بھی گویا کہ میرے آقا کا اختیار ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ داغ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ مجھے پتا ہے, میری بیوی کو بھی نہیں پتا, اور آپ نے میرے کپڑوں کے درمیان سے اس داغ کو ملاحظہ فرما لیا ہے. یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ جس پر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہابیوں بتاؤ, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چیز گویا کہ پوشیدہ رہ گئی ہوگی. اور آخری ایک بات کر کے میں تقریر ختم کرتا ہوں. اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں حضور قبلہ محدث اعظم محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت, عبد النور بشیر صاحب کے والد صاحب محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ رحمت, ان کا ایک مناظرہ ہوا, اور مناظرے کے دوران جو ہے کہ وہ سامنے والے شخص کو آپ نے جملے کہے کہ تو حضور کے علم کا انکار کرتا ہے, حضور تو تجھے بھی جانتے تیرے باپ کو بھی جانتے, جو زبان تو بولتا اس کو بھی جانتا, ساری بات ایک طرف رکھے, بس اس نے ایمان لانا تھا. اس نے کہا یہ حدیث بتا دو میں مسلمان ہو جاؤں گا, میں حضور کے ایمان حضور کے علم کو مان لوں گا. آپ نے حدیث جامع ترمذی کی پڑھی کہ سرکار ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا دیکھو یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے. اب کون بچتا ہے, مسئلہ حاضر ناظر کہاں جانتا ہے, سب تو ختم ہو جاتا ہے. فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کا نام, جنتیوں کے باپ کا نام, جو زبان بولیں گے وہ ہے. فرمایا بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے, فرمایا اس میں جہنمیوں کا نام, جہنمیوں کے باپ کا نام, اور جس قبیلے سے ہوں گے جو زبان بولیں گے وہ ہے. آقا اب محدث اعظم فرماتے ہیں کہ اب بتا کہ تو دائیں والی طرف تھا یا بائیں والی طرف تھا, اگر اس طرف تب بھی مصطفیٰ جانتے, اس طرف تب بھی مصطفیٰ جانتے. اس نے کتابیں اٹھا کے سائیڈ میں رکھی, اس نے کہا ہاتھ لائیے آپ کو مرید بننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مناظرے تو بہت کر دیے, اس بات نے میرے دل میں گھر کر لیا کہ جو نبی میرے شب و روز کو دیکھتا ہو میں اس کے علم کے انکار پر مناظرہ کر رہا ہوں, میں اس کے علم پر انکار پر مناظرہ کر رہا ہوں. تو بیان کرنے والے بھی تو پھر محدث صاحب تھے, ہمارے جیسے بے عمل لوگ تو نہیں تھے. یہ حدیث تو ہم بھی چڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں, لیکن وہ ایک جملہ کہتے ہیں سامنے والا صاحب ایمان ہو جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ, اب آپ دیکھیں اس سے عقیدے کی مصلح, حضور کی سیرت سے عقیدے کی مصلح ہوتی ہے, اعمال کی مصلح ہوتی ہے, اخلاق کی مصلح ہوتی ہے. یہ اخلاقیات کے حوالے سے میں نے چند جملے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی انفرادیت پر پیش کیے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. زندگی کا حاصل رب کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کے محبوب کا ذکر کرو, کیونکہ وہ ذکر رب خود فرماتا ہے, اور رب کریم ایسے ذکر کرنے والے کو گویا کہ رسوا نہیں کرتا. علماء نے یہاں تک لکھا کہ ذکر مصطفیٰ کریم ایسا ذکر ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی درود پڑتا ہے تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. فرمائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے رب کریم کو محبت ہے. اللہ اکبر. ابو لہب اگر بھتیجا سمجھ کر سعودیہ کو آزاد کرتا ہے تو سعودیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے خدا اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے. علماء نے لکھا کہ جو حضور کو اپنا آقا, اپنا مالک, اپنا والی اور اللہ رب العالمین کا محبوب سمجھ کر اگر آپ کا کلمہ پڑے گا تو اس سے عذاب نہیں بلکہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جو صرف بھتیجا سمجھ کر, اگر چچا بھتیجا سمجھ کر حضور کی میلاد کی خوشی میں اگر لانڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو رب کریم اس کو بخشتا تو نہیں, اس کا قاعدہ ہے کہ کافر نہیں بخشا جائے گا, لیکن محبوب کی عظمت کے لیے اس کے عذاب کو تھوڑا کر دیتا ہے, عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. اسی وقت اسی ٹائم پر اسے پانی پلا دیا جاتا ہے, سیراب کر دیا جاتا ہے. جو بھتیجا سمجھ کر حضور کی تعظیم کرے اس کو بھی خدا رد نہیں کرتا, اور جو خدا کے نبی سمجھ کر تعظیم کرے اس کی قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے, وہ قیامت کے دن در در کیسے پھر سکتا ہے. اس لیے تو میرا آقا میرے امام چیخ اٹھے فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اپنے ایمان کو اس اعتبار سے مضبوط کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام کہ ہماری تحقیق, ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارا جوش, ہمارا جذبہ ہر طریقے سے اللہ اس کے رسول کی تعریف کو واضح کر رہا ہو, اللہ اس کے رسول کے مقام کو واضح کر رہا ہو. دعا کریں اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے درمیان ہمارے ایک بہت عظیم دوست اور ایک بہت عظیم عالم دین کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہت کم عمر کے اندر نیک لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. کم عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا علم، بڑا تقویٰ، بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مبارک صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ اب یہاں پر موجود ہے، تو یہ محفل ہمارے لیے اور مزین ہے کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے جمع ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان نیک و کاروں کی برکت سے ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ کے دل کے تمام مقاصد و نیک خیالات کاروباری اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دنیاوی افکار و تفکرات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلوں میں آسانی فرمائے. آپ نے اتنے دور کا سفر کر کے اپنا قیمتی وقت اس درس کے لیے دیا، اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ہر قدم کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے، اور جو مشکلات اس کی حکمت کے تحت ہے اللہ اس میں صبر و مصابرہ کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اس میں استقامت و استقلال عطا فرمائے، ہمت و قوت عطا فرمائے. اللہ ہمیں مادہ پرست نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے سختیوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اتنا سہل پسند نہ بنائے کہ ہم انہی باتوں کو سنیں جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور جس میں ہمارا حقیقی فائدہ ہے دنیا بھی فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقی فائدے کی طرف لے آئے جس فائدے کو رب خود بیان فرماتا ہے، اس کے حبیب خود فرماتے ہیں. اب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے دل کو لے جائیں گنبد خضرا کے سامنے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں کھڑے ہو جائیں، اور قدمین شریفین کی جو سبز سبز ہری ہری مبارک جالیاں ہیں حجرہ سیدہ زہرا کے قریب کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کریں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا، اب بھی آپ اللہ کے اذن اور اختیار سے اپنی قبر شریف سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے حسنات پر آپ اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، ہمارے سیئات پر آپ استغفار و شفاعت کی درخواست کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور ہم سے یہ بھی کروا دیجئے کہ جب تک ہم زندہ رہیں آپ کے نام لیوا رہیں، مرے تو آپ کے نام لیواؤں والوں کے جھنڈے تلے موت آئے، اور جب قبر سے اٹھے تو آپ کے نام لیواؤں کے قدموں میں اٹھے، اور اسی سید غوث اعظم کی قدموں کی خیرات کو لیتے ہوئے آپ کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت بالمحبت کی چادر کے سائے تلے ہمیں جگہ مرحمت ہو جائے. اور مل کر عاشقوں کے امام امام بوسری علیہ رحمت کی زبان سے سید عالم کے قلب منیر اور دل پاک کو خوش کرنے کے لیے یہ جملے ارشاد جملے دربار رسالت میں عرض کریں، لیکن سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل مدینہ پہنچ چکا ہو. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا. آمین یا رب العالمین. مولا کریم تیری بارگاہ میں جو درخواست اور استغاثہ کیا اس قصیدہ پاک کی برکت سے تمام کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرماتے ہوئے غیب سے اس کے حل اور اس کے حل کے اسباب مہیا فرما. اللہم ثبت اقدامنا علی اہل سنت والجماعہ، اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین. یا حنان یا منان یا رب العالمین، بحق اياك نعبد واياك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی قبول کی قبول ہوئی ہے انشاءاللہ، اللہ اپنے فضل سے ہر دعا کو مقبول فرماتا ہے. اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی نے ہمیں شباب دیا ہے، اسی نے ہمیں دولت دی ہے، اسی نے ہمیں شہرت دی ہے، اسی نے ہمیں حیا و شرم دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا. اسی کے اذن سے کوئی موت نہیں دے سکتا، حیات بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. مر کر ہمیں اسی کے حضور جانا ہے، وہ ہمیں اب بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں کل بھی دیکھ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کے تصور کامل کے ساتھ کہ وہ ایک ہے،
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب کو اس نے پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ساری مخلوق کا ایک ہی وہ خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ہر سانسیں اسی کے حکم سے چل رہی ہے، ہماری زبان کے ہر کلمات اسی کے حکم سے تلفظ کر رہے ہیں، ہماری جو ساخت و باخت، ہماری جو آن و بان ہے، سب اسی کے کرم سے ہے، اسی کی شان سے ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ مل کر اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح اور اس کے مقام اجلال کی اور اس کے مقام تکریم کا اظہار کرتے ہوئے مل کر پڑھیے، سر کی آنکھوں کو بند کر کے ایک آہ جو ضمیر میں خدا کے وجود کا احساس ہے اس کو بیدار کرتے ہوئے مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ